السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محترم سننے والوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آپ کے سامنے سورہ المائدہ کی 3 آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. اس سورہ کا نام المائدہ اس مناسبت سے رکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم اور ان کے حواریوں کے لیے آسمان سے جو کھانا اتارا، جو اخوان اتارا، اس کو المائدہ کہا گیا ہے. تلاوت کردہ آیت میں مالک کائنات نے اپنے دین کی تکمیل کا اور اپنی یہ نعمتیں، یہ جو دین ہے، نعمتیں جو عظمیٰ ہے، اس کے تمام ہونے کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے یہ دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اس دین کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمت کہا ہے، اور یہ نعمت تمہارے لیے تمام کر دی، پوری کر دی. ورضیت لکم اسلام دینا، اور یہ جو نعمت عظمیٰ ہے، یہ جو دین اسلام ہے، مالک اسی دین سے خوش ہے، اسی دین پر راضی ہے. جہاں مالک کائنات نے اس دین کو مکمل فرمایا اور اس کو نعمت کہا، اس کا تمام ہونے کا اظہار کیا ہے، وہیں اس کے اندر یہ پیغام بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہستی کے ذریعے اس دین کو پھیلایا، لوگوں تک پہنچایا ہے، وہ ہستی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بعثت کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ اس دین اسلام کو لوگوں تک پہنچائیں. جب یہ دین مکمل ہوا تو اس سے یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے اخذ کر لیا کہ یہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا پیغام، یعنی ان کی زندگی کا جو مشن تھا، وہ بھی مکمل ہو چکا ہے، اس میں موجود ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مناسی کے حج سیکھنے کا درس دیا اور فرمایا: فَإِنِّي لَا أَدْرِي، بے شک میں نہیں جانتا، لا القاہم، کہ میں ان سے ملوں بعد عامی حاضر اس سال کے بعد. اسی لیے اس خطبے کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا اور اس کے اندر وہ بہترین خطاب جو رہتی دنیا کے لیے مشعل راہ ہے، وہ بہترین خطاب جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کے ساتھ اپنے دین کی اور اسلام کی یا اسلامی جمعیت کی یا اسلامی معاشرے اور ریاست کی، کہ جن چیزوں کے اوپر اس کی بنیاد قائم ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واضح نصیحت کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے سامنے رکھوں، تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس منظر کو اپنے قلب و ذہن میں رکھیں کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا ہے. علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں بتائیے. تو وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہے برابر 9 سال اور حج نہیں کیا. پھر فرمایا ثم اذن فی الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کروایا فی العاشرہ 10ویں سال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاج، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کریں گے. وہ کہتے ہیں فقدم المدینہ بشر کثیر، مدینے میں کثرت سے لوگ جمع ہو گئے اور ہر ایک یہ چاہتا تھا، کلہم یلتمسو، ہر ایک یہ چاہتا تھا ان یتم، کہ وہ ادا کرے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہیت کے اندر حج ادا کرے. وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ، اور ایسا عمل کرے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نکلے اور ذوالخلیفہ پہنچے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح ادا کروائی، صلاح ادا کی، پھر وہاں سے چلے تو بیدا کے مقام پر وہ کہتے ہیں کہ نظر تو الی مد بصری، میں نے حد نگاہ دیکھا، بین یدیہ من راکب و ماشن، میں نے حد نکاح دیکھا کہ پیدل چلنے والے لوگ اور سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں دائیں بھی حد نگاہ دیکھا موجود تھے، بائیں بھی حد نگاہ دیکھا اور پیچھے بھی دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں حج کرنے کے لیے اتنے لوگ جمع ہو گئے، 1 لاکھ سے زیادہ کا لشکر لے کر 1 لاکھ سے زیادہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں یہ حج ادا کرنے کے لیے آتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 8واں دن آیا تو منیٰ کے اندر قیام کیا، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اور فجر کی صلاح ادا کی. اس کے بعد جب سورج نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرا خیمہ جو ہے نمرہ کے اندر لگا دیا جائے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. قریش یہ سمجھتے تھے اللہ کے رسول مشعر الحرام میں رکیں گے جس طرح جہالت کے زمانے میں رکا کرتے تھے اہل قریش. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ان کا خیمہ لگا تھا وہاں رکے ہیں. پھر جب سورج ڈلنے کو آیا, دن چڑھا اور سورج ڈلنے کو آیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور اس کے اوپر سوار ہو کے وادی نمرہ میں لوگوں سے خطاب کیا ہے. اور خطاب یہ انداز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس انداز سے لوگوں کو واعظ و نصیحت کی کہ انتہائی تدبر کے ساتھ, حکمت کے ساتھ لوگوں سے سوال کیا, لوگوں سے پوچھا, اتدرون ایو یوم ھذا. سب سے پہلی بات, یا ایو الناس کے خطاب کے بعد, اللہ کی حمد و ثنا کے بعد, اے لوگو آج کون سا دن ہے, آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں قلنا, ہم نے کہا, اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں آج کون سا دن ہے. وہ کہتے ہیں فسکتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر ہم خاموش ہو گئے. خاموش اس لیے ہوئے کہ کیا معلوم, ہمیں شک ہوا, گمان ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا کوئی اور نام نہ رکھ دیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, الیس یوم النہر, کیا یہ قربانی کا دن یوم نہر نہیں ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا, قالو بلا, ہاں یوم نہر ہی ہے. پھر سوال کیا, ایو شہر ان ھذا, یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں. گمان ہوا کہ کہیں اس مہینے کا نام تبدیل نہ ہو جائے, اس لیے خاموش رہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, الیس ذو الحج, کیا یہ ذو الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ پھر سوال کیا کہ ایو بلد ھذا, بلد تل ھذا, یہ کون سا شہر ہے؟ لوگ پھر خاموش ہوئے. پھر انتظار کیا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر مکہ کا نام تبدیل نہ کر دے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ پھر آگے اس انداز میں سوال کرنے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فَإِنَّا دَمَاكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ, کہ تمہارے لیے, اے لوگو, تمہارا خون, تمہارا مال اور تمہاری عزت اس طرح حرام ہے. کیسے حرام ہے؟ آج غور کرنے والی بات ہے. ہم اس اجتماع کے اندر حاضر ہوئے ہیں, یہ چند ہزار کا مجمع ہے جس کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں, خطاب کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ سے زیادہ مجمع کے ساتھ خطاب کرتے تھے, کر رہے تھے. اس وقت اتنی سہولیات بھی نہیں ہوا کرتی تھی, لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ایسے بیٹھے ہوتے تھے جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں, سر نہیں ہلاتا تھا کوئی. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان ہو رہی ہے, بار بار کہا جاتا ہے شور نہ کرو. اللہ کی آیات بیان ہوتی ہیں, بار بار ترغیب دی جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اور بتایا کہ تمہاری جان ایسے حرام ہے, تمہارا مال ایسے حرام ہے, تمہاری عزت ایسے حرام ہے جیسے کیا حرام ہے, جیسے یہ دن حرام ہے, حرمت والا دن ہے. فی شہری ایسے حرام ہے کا حرمتی یومی کم ہاضا, فی شہری کم ہاضا, فی بلدی کم ہاضا, ایسے حرام ہے جیسے یہ دن, یہ مہینہ محرم کا, یہ ذوالحجہ کا مہینہ اور یہ مکہ جس طرح حرام ہے. آج دوسرے بھائی کا مال, دوسرے بھائی کا مال اٹھاتے ہوئے احساس نہیں ہوتا, غبن کرتے ہوئے احساس نہیں ہوتا, کسی کا مال کھاتے ہوئے احساس نہیں ہوتا, اور عزت تار تار کرتے ہوئے, کسی کی عزت ڈھاتے ہوئے کوئی احساس اور شرمندگی نہیں ہے. غیبت ہمارا بہترین مشغلہ ہے, بہتان بہترین مشغلہ ہے ہمارا. اپنی مجالس میں, محفل میں ہم کسی ذمہ دار, کسی ساتھی, کسی بھائی کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں. آپ سوچئے تو صحیح, کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ یہ ایسے حرام ہے کرنا جیسے یہ دن, جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے. ایک ایماندار مومن مسلم کی کا خون کرنا, اس کا مال کھا لینا, اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دینا, اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا کیا ہے؟ اس دن کی طرح اس کی حرمت بھی ایسی ہے. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا, وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان مسلمانوں کو اخوت کا درس دیا ہے, بھائی چارگی کا درس دیا ہے. فرمایا, یا ایھا الناس الا ان المسلم اخو المسلم, اے لوگو خبردار ہو جاؤ, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. فلیس یحل لمسلم, اور مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے, جائز نہیں ہے, من اخی شیء, کہ وہ اپنے بھائی کی کوئی چیز لے لے, اپنے بھائی کی کوئی چیز لے لے. آج ہم بھی ہیں یہاں اس اجتماع میں, ہمیں بھی اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے, ہماری وجہ سے ہمارے بھائی کی کوئی چیز ضائع تو نہیں ہو گئی؟ یہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس موجود ہیں, یہ کسی نہ کسی بھائی کی امانت ہے, کسی نہ کسی بھائی کی چیز ہے. فرمایا, مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی کوئی چیز لے لے. الا ما حل من نفسه, سوائے اس کے کہ وہ خود سے اس کو کوئی چیز دے دے, اگر وہ خود دیتا ہے تو یہ جائز ہے. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا درس دیا, اخوت کے مقابلے میں ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والے وہ باتیں, ان کا سدے باب کر دیا. فرمایا, یا ایھا الناس, اے لوگو, الا خبردار ہو جاؤ, ان ربکم واحد, تمہارا رب ایک ہے, و ان اباکم واحد, اور تمہارا باپ آدم علیہ السلام وہ بھی ایک ہے, تم انہی کی اولاد ہو. فرمایا, الا خبردار, لا فضل لعربی, کسی عربی کو کوئی فضل حاصل نہیں علی اجمی، کسی اجمی پر کوئی فضل حاصل نہیں، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضل حاصل ہے۔ فرمایا ولا احمر علی اسودا ولا اسودا علی الاحمر، علی احمر، کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ آج دوسرے بھائی کو نیچ سمجھنا، اس کی ذات یہ ہے، اس کا خاندان یہ ہے، اور میں چودھری ہوں، اور میں ملک ہوں، میں اوان ہوں، میں سدن ہوں، اور دوسرے کو نیچا دکھانا، اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا، اس کی عزت تار تار کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معیار جو تم نے قائم کیا ہے یہ نہیں، الا بالتقوی، معیار وہ ہے جو اللہ کا ہے، اور وہ ہے کہ اس کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورۃ الحجرات کی آیت، کہ اللہ کے نزدیک تو بہتر وہ ہے یہ جو بدتر اور بہتر کی تم آپس میں بحث کرتے ہو۔ بحث یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ بہتر ہے جو اللہ کے نزدیک متقی ہے۔ کوئی غریب ہے، دیہاڑی دار ہے، ریڑی لگانے والا ہے، اگر وہ متقی ہے تو اللہ کے نزدیک وہ اس امیر سے بہتر ہے جس کے پاس بڑے بڑے محلات ہیں، اور اگر کوئی امیر اللہ کے نزدیک متقی ہے تو وہ ان سے بہتر ہے۔ تو اللہ کے ہاں یہ معیار ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بھائی کا خون حرام قرار دیا، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امور جو جاہلیت کے زمانے میں چلا کرتے تھے اور خاندانوں کی بنیاد پر بدلہ لینے کے لیے قتل ہوا کرتے تھے اور جاہلیت کی جو چیزیں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل شیء من امر امر الجاہلیہ، خبردار جہالت کا ہر کام، ہر کام جو اس سے پہلے ہوا کرتا تھا وہ کہاں ہے، تحت قدمیہ، میرے قدموں کے نیچے ہے، میرے دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ موزون، وہ بے اعتبار ہو گئے، وہ ختم کیے جاتے ہیں اسلام میں، اب کوئی وہ جہالت کی بحثوں میں نہ پڑے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں قدموں کے نیچے رکھ دی وہ ساری رسومات۔ اگر آج ہم میں ہیں اور ہمارا بھائی چارہ اس وجہ سے کمزور پڑ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے رسول نے جہالت کی ایسی مثالوں کو اپنے قدموں کے تلے رکھا ہے، ہمیں بھی چھوڑ دینی چاہیے، ہمیں وہ سر کا تاج بنا کر نہیں پہن لینی چاہیے۔ خاندانی عصبیت جو ہے اس کے اندر مبتلا ہو کر اس کی بنیاد پر اپنے بھائی کو زیر نہیں کر دینا چاہیے۔ اور جو مال پر ہاتھ ڈالنے کے ذرائع ہیں، غصب کرنے کے ذرائع ہیں، انہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں تلے رکھا ہے۔ فرمایا و ربا الجاہلیہ، اور جہالت کے جو ربا ہے، سود ہیں، جو پرانے زمانے سے چلے آتے ہیں، جو دوسرے کا مال بڑا بڑا کر کھایا جاتا ہے، وہ بھی میرے قدموں تلے ہیں۔ ساری رسومات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان کروائی کس کی، مومن کی۔ مومن کون ہوتا ہے، مسلم کون ہوتا ہے، مجاہد کون ہوتا ہے، مہاجر کون ہوتا ہے؟ فرمایا الا اخبرکم بالمؤمن، فرمایا خبردار، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، نہ بتاؤں کہ مومن کون ہوتا ہے؟ اس کے مقابلے میں مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے من آمنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، مومن وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے مسلمان کا جان، مسلمان کی جان اور اس کا مال محفوظ رہے، مومن وہ ہوتا ہے. اور مسلم کون ہوتا ہے؟ والمسلم من سلم الناس من لسانہ ویدی، اور مسلم وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں. والمجاہد، اور مجاہد کون ہے؟ فرمایا من جہد نفسہ فی طاعت اللہ، اور جو اپنے نفس کے خلاف اللہ کی اطاعت میں جہاد کرے. اللہ کی اطاعت کرنے والا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے والا، یہ ایک مجاہد ہوتا ہے. اور مہاجر کون ہوتا ہے؟ والمہاجر وہ ہے من ہجر الخطایا والذنوب، مہاجر وہ ہوتا ہے جو خطاؤں سے اور گناہوں سے کیا کر لے، ہجرت کر لے، اپنے گناہوں کو اور خطاؤں کو چھوڑ دے، وہ ہوتا ہے مہاجر. فرمایا انہ لا يدخل الجنہ الا مومن، مومن کے سوا کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا. لوگوں یاد رکھو، مومن کے سوا کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا. اپنا ایمان سنبھال کے رکھنا چاہیے، ایمان کے اوپر استقامت کی دعا کرنی چاہیے، خاتمہ بالایمان کی دعا کرنی چاہیے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بیان کیے. فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، فی نسائی، عورتوں کے معاملے میں. جہاں معاشرے کے بگاڑ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین درس دیا، وہیں گھریلو معاملات کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین درس دیا ہے. عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. فرمایا فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، تم نے انہیں اللہ کی امان سے، اللہ کی امان سے حاصل کیا ہے، لیا. فَاسْتَخْلَلْتُمْ فُرُوجُهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شرمگاہیں تمہارے لیے حلال کر دی. کس کے ذریعے سے؟ اللہ کے کلمے سے. تم نے حجاب و قبول کیا ہے تو وہ تمہارے لیے حلال ہو گئی، تمہارے لیے حلال ہو گئی. فرمایا الا وستوصوا بالنساء خیرا، فرمایا خبردار عورتوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو. انتہائی اہم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، قابل غور بات. ہم سب گھروں میں رہنے والے ہیں، سوال بھی کسی نے کیا تھا کہ باہر بہت اچھا اخلاق دکھانے والا، دوستوں کے ساتھ بہت خرچ کرنے والا، ہنس ہنس کے مسکرا کے باتیں کرنے والا، وہ گھر میں کیا کرتا ہے؟ وہ گالم گلوچ کرتا ہے، وہ عورتوں کو زد و گوپ کرتا ہے. اس کی بیوی جو ہے وہ اس سے ڈرتی ہے، خوف کھاتی ہے. فرمایا عورتوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو. فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، یہ تمہاری قیدی بنائی ہیں گئی ہیں، تمہارے ہاں قیدی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے. لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا، تمہیں ان کے اوپر اس چیز سے زیادہ اختیار نہیں ہے. غیر ذالک، اس سے زیادہ نہیں. بہت غور کرنے والی بات ہے کہ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھار رکھا ہے مرد کے اوپر، کہ عورتوں کے ساتھ کس معاملے میں، الا کا لفظ آیا ہے، کس معاملے میں عورتوں کے ساتھ سختی کی جا سکتی. فرمایا الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ، اگر سختی کرو اگر ڈراؤ اس بات پر کہ وہ مبین فحاشی کریں, یہاں اس سے مراد زنا نہیں ہے, زنا کے لیے الگ سے قانون ہے اللہ تعالیٰ کا, لیکن ایسے ذرائع کی جن سے فحاشی کے زنا کے قریب جانے کا یا زنا کے راستے کھلتے ہیں, کیونکہ زنا کی اگر شادی شدہ زانی ہے تو اس کے لیے سنسار کرنے کی حد جاری ہوتی ہے, اور غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے کوڑے ہیں, لیکن اگر کوئی عورت ایسا کام کرتی ہے کہ وہ کسی فحاشی مبین فحاشی کے اندر مبتلا ہے, اور زنا کے لیے ایک اور قانون تو یہ ہے کہ اس کے لیے موقع کے گواہ بھی ہونے چاہیے, تو فرمایا اِلَّا يَأْتِنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَا فَاهْجُرُوهُنَّ فِي مَزَاج فرمایا پھر کیا کرو, ان کو ان کے بستر الگ کر دو, اگر ان میں سے کوئی ایک یہ کام کر لے تو ان کے بستر الگ کر دو, وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا پھر ان کو مارو ایک ضرب کوئی ضرب مارو, اور کیسی ضرب مارو, غیر مبرحین, فرمایا ایسی ضرب مارو کہ نہ نشان پڑے, نہ ہڈی ٹوٹے, نہ حسن خراب ہو, صرف اس لیے. پھر فرمایا فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ اگر وہ تمہاری پھر اطاعت کرنے لگے وہ کام چھوڑ دے, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو ایسے راستے تلاش نہ کرو کہ ان کے اوپر زد و گوب کرو, تشدد کرنا شروع کر دو, ایسے راستے تلاش نہ کرو. آج تو آپ کو پتہ ہے معاشرے کے اندر بعض جگہوں پر عورتیں اتنی مظلوم ہیں کہ ذرا سالن کے اندر نمک مرچ اوپر نیچے ہوتی ہے تو وہ خوف سے کانپ رہی ہوتی ہے کہ آج پتہ نہیں کون سی قیامت میرے اوپر ٹوٹے گی. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے آخری خطبے میں جہاں فرمایا تمہارے لیے جان, خون اور عزت ایسے اس کی حرمت بتائی جیسے اس دن کی اور اس مہینے کی اور اس گھر کی, وہیں یا عورتوں کے حقوق بیان فرمائے. فرمایا الا ان لکم علی نسائکم حقا, خبردار ہو جاؤ بے شک عورتوں کے تمہارے اوپر اور تمہارے عورتوں کے اوپر حقوق ہیں, عورتوں پر یہ تمہارا حق ہے کہ وہ کیا کرے, فلا یؤتنا فروشکم من تکرہونا, وہ ایسے کسی شخص کو, ایسی کسی عورت کو, مرد ہو یا عورت, اس کو بستر پہ نہ آنے دے جس سے تمہیں کراہت محسوس ہوتی ہو, نہ گھر میں آنے دے, اور تمہارے اوپر عورتوں کا یہ حق ہے. فرمایا تمہارا یہ حق ہے کہ ان تحسینو کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو, علیہن فی کسوتہن وطعامہن, تم ان کے ساتھ حسن سلوک احسان کرو, اچھا ان کا پہناوا اور ان کا کھانا اچھا دو, یہ تمہارے اوپر حق ہے. عورتوں کو بھی حق بتا دیے, مردوں کو بھی بتا دیے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو, اہل ایمان کو خرچ کرنے کی ترتیب بتائی. ایک وہ رشتہ ہے جس کا بھار اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر رکھا جو ابھی بیان ہو گیا, اور ایک وہ رشتے ہیں جن سے صلہ رحمی کے بارے میں حکم دیا, اور جن کے اوپر مال خرچ کرنے کا ترتیب کے ساتھ حکم دیا کہ ان کے ساتھ بر کرو, ان کے ساتھ اچھا صلہ کرو. فرمایا بر امک و اباک و اختک و اخاک, خرچ کرو سب سے پہلے کس پر, اپنی ماں پر, اپنے باپ پر, اپنی بہن پر, اپنے بھائی پر, ثم ادناک ادناک, فرمایا پھر اس ترتیب سے دوسروں پر اور پھر دوسروں پر. ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے دوستوں میں بے دریغ مال خرچ کر رہا ہے, اور اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں یا اس کے بہن بھائی ہیں اور انہیں دوائی کے پیسے بھی نہیں ملتے, انہیں فاقہ ہے، یا دیگر جگہوں پہ وہ صدقہ و خیرات کر رہا ہے، بڑا اچھا جانا جاتا ہے، لیکن گھر کا یہ عالم ہے ماں باپ اور بہن بھائی جو ہے وہ فاقوں سے گزارا کر رہے ہیں، دو وقت کی ان کو روٹی میں اثر نہیں۔ پورا اسلام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا ہے، اسلامی جمعیت یا اسلامی ریاست کے وہ بنیادی اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ پھر فرمایا کہ الا لا یجنی جان الا علی نفسہ، کسی جان کا جو جس نے جرم کیا ہو اس کا مواخذہ دوسرے سے نہیں ہوگا، جو جرم کرے گا اس کا مواخذہ اسی سے ہے، اسی سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا ولا یجنی والد علی ولدہ، والد سے بیٹے کا مواخذہ نہیں ہوگا اور نہ بیٹے کا مواخذہ والد سے کیا جائے گا، جو جرم کرے گا اس کی سزا اسی کو ہے۔ فرمایا ان اللہ عز وجل قسم لکل انسان نصیبہ من المیراث، اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کا قانون کیا کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ یہ سوال بھی آیا تھا امیر صاحب سے، پوچھا گیا میراث کا قانون کیا ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ فرمایا فلا تجوز لوارث النصیہ وصیہ، وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، وارث کے لیے وصیت کرنا، جو مال کا وارث ہے، جو اولاد ہے یا جن جن کے حصے ہیں، اس کے لیے وصیت کرنا، ان کو ایک کو پسند کر کے اس کو زیادہ دے دینا، بیٹے کو حق دینا اور بیٹی کو حق نہ دینا، جائز نہیں ہے ایسی وصیت کرنا۔ فرمایا الولد للفراش، بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوتا ہے، وللآہر آہر الحجر، اور جو شادی شدہ زانی ہے اس کے لیے پتھر ہے۔ پھر فرمایا الا ومن ادغا الى غیر ابی، خبردار جان لو جو اپنے باپ کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کرے، کسی دوسرے کی طرف کرے، اور او تولا غیر موالی، اور غلام ایسا کہ کسی اور کو اپنا مالک بتلائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر جو اپنی نسبت ایک ایسا بیٹا جو اپنے باپ کو اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کو باپ بتلائے، ایسا غلام جو اپنے مالک کے علاوہ دوسرے کو اپنا مالک بتلائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ اور پھر فرمایا ایسے شخص کی جو ہے وہ نہ فرض قبول ہوتے ہیں نہ ہی نفل اس کے قبول ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا العاریت المعددہ، ہدار لی گئی چیزیں، ہدار لی گئی چیزیں جو ہیں وہ واپس کی جائیں گی۔ وزعیم غارم، اور جو امان دیتا ہے، جو گارنٹی دیتا ہے کسی کی، جو کسی کی گارنٹی دے وہ تاوان کے بدلے میں وہ چیز دے گا، جس نے کسی کو گارنٹی دی ہے وہ تاوان، ضامن جو ہے وہ تاوان ادا کرے گا۔ فرمایا والدین مقضی، فرمایا جو قرض ہے وہ واجب الادا ہے، ادا کرنا پڑے گا۔ کبائر گناہوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی کی، فرمایا یا ایہا الناس الا انما ہن اربع، اے لوگو خبردار ہو جاؤ، چار چیزیں، الا تشرک باللہ شیئا ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق کہ تم کسی کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور نہ کسی ناحق نفس کو قتل کرنا الا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا تسرقوا فرمایا اور نہ زنا کرنا اور نہ چوری کرنا. اسی طرح جنت میں جانے والے پانچ اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. فرمایا اتقوا اللہ ربکم اپنے رب سے ڈرو, وصلوا خمسکم اور پانچ وقتی صلات ادا کرو, وصوموا شہرکم اور رمضان کے روزے رکھو, وادوا زکات اموالکم اور اپنے مال میں سے زکات ادا کرو, واطیعوا امرکم فرمایا اطاعت کرو جو تمہارا امیر مقرر کیا گیا ہے اس کی اطاعت کرو, یہ پانچ کام کرو گے فرمایا تدخلوا جنت ربکم تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ پانچ بنیادی اعمال. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں اگر اس سے تمسک اختیار کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے, کبھی گمراہ نہ ہوگے. فرمایا کہ کتاب اللہ کی اطاعت کرو, اور اسی جگہ فرمایا کہ اگر ایسا امیر تمہارے اوپر مقرر کر دیا جائے ان امر علیکم عبد, اگر غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے اور اس کا اعضا کٹا ہو یا وہ کالا ہو, فرمایا یقودکم بکتاب اللہ, اگر وہ تمہیں کتاب کے مطابق حکم دیتا ہے چلاتا ہے, فاسمعوا له واطیعوا اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو, اس کی بات سنو اور اطاعت کرو. تو یہ اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے کچھ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو حجۃ الوداع کے موقع پر رہتی دنیا تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ و نصیحت کیا ہے, اور اس کے واعظ و نصیحت کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد بنایا ہے صحابہ کرام کو, اشارہ کیا آسمان کی طرف انگلی کے ساتھ اور پھر لوگوں کے ساتھ, اور یہ حکم دیا کہ پہنچا دو ہر حاضر جو یہاں موجود نہیں ہے اس تک میری بات پہنچا دے, ہو سکتا ہے جو جس تک بات پہنچائی جائے وہ زیادہ اس کا علم رکھنے والا بھی ہو, زیادہ محفوظ کرنے والا بھی ہو. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کا بار بھی رکھ دیا, اور پھر فرمایا کہ کیا تم جب میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا تو رب کی بارگاہ میں کیا کہو گے, تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم کہیں گے آپ نے حق ادا کر دیا, آپ نے پہنچا دیا جو پیغام پہنچانا تھا پہنچا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار انگلی کے اشارے سے کہا کہ اللہ تو گواہ ہے, تو گواہ ہے, تو گواہ ہے. تو یہ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اسے آپ دیکھیے, حدیث کے اندر آیا بھی ہے اور بہترین نصیحت ہے, انسانی حقوق کے بہترین منشور اس کے اندر بیان بھی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں اس خطبے کے مطابق اپنے ایمان کو بھی اور اپنے معاشرت کو بھی, اس جمعیت کو بھی جو اسلامی جمعیت قائم ہوئی ہے, اس کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.